بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب اردو لازمی نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب 208 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب الصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 5 سنتے ہیں۔ صفحہ نمبر 69، لڑکوں نے باپ کی یہ بات منظور کر لی، پھر قرآن دازی کر کے ہر ایک نے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا۔ جب ساہوکار مر گیا تو چاروں بھائیوں نے کھاٹ کے اپنے اپنے پائے تلے سے زمین کھودی، دھن کی دیکھ باہر نکالی، دیکھتے کیا ہے کہ ایک دیکھ میں ہیرے جواہرات رکھے ہیں، دوسری سونے سے بھری ہے اور تیسری چوتھی میں کچھ بھی نہیں، ایک میں صرف مٹھی بھر مٹی پڑی ہے اور دوسری میں دو چار سوکھی ہڈیاں ہیں۔ جن لڑکوں کو ہیرے جواہرات اور سونے کی دیگیں ملی وہ تو بڑے خوش ہوئے، باقی دو لڑکوں کو جو مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں ملی وہ سخت ناراض ہوئے اور بھائیوں سے کہا، اس مٹی اور ہڈیوں کا ہم کیا کریں گے، ہم اصل ملکیہ سے ضرور حصہ لیں گے۔ اس پر پہلے دو بھائیوں نے کہا، بابا اپنے ہاتھوں سے ملکیت تقسیم کر گئے ہیں اور تم نے خود وہ ملکیت قبول کی تھی اور اپنی خوشی سے اپنے پائے مقرر کیے تھے، اب کیا ہوگا؟ آخر ان کی تکرار بڑھنے لگی اور بات چار معتبر لوگوں تک پہنچی، لیکن وہ بھی کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے اور بولے، اس میں کوئی راز ہے، لہٰذا کسی دانا شخص سے انصاف کراؤ۔ سبھی بھائیوں اس پر راضی ہو گئے اور کسی دانا شخص کو تلاش کرنے لگے، لیکن ایسا کوئی دانا شخص نہ ملا جو فیصلہ کر سکتا۔ تب وہ چاروں ساتھ ساتھ ملک کے بادشاہ کے پاس انصاف کے لیے گئے۔ صفحہ نمبر 70، بادشاہ ان کی بات سن کر پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر بھید کی گتھی سلجھاتے ہوئے بولا، تمہارے باپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، ہیرے جواہر والا ہیرے جواہر لے لے اور سونے والا سونا لے لے، جسے مٹی کی دیگ ملی ہے وہ باپ کی زمین سنبھالے اور جسے ہڈیاں ہاتھ آئی ہیں وہ چھپائے مال کا مالک ہے۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر چاروں بھائی بہت خوش ہوئے اور اس کی شکر گزاری کی۔ چاروں بھائی بادشاہ کی دانش اور دانائی کی تعریف کرنے لگے اور دعائیں دیتے اپنے گھر آ پہنچے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے لگے۔ ماخوذات لوک کہانیاں، حصہ اول، مترجم ڈاکٹر سعدیہ نسیم آرا سرتاج۔ مشق: سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجئے۔ الف: ساہوکار نے اپنے بیٹوں میں ملکیت کس طرح تقسیم کی؟ بے: ساہوکار کے دو بیٹے کس بات پر سخت ناراض ہوئے؟ جیم: چاروں بھائی فیصلے کے لیے کس کے پاس گئے؟ دال: بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ ہے: اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صفحہ نمبر 71، سوال نمبر 2، درج ذیل خالی جگہیں پر کیجیے۔ الف: ایک ساہوکار کے - بیٹے تھے، نمبر 1 3، نمبر 2 4، نمبر 3 5، نمبر 4 6۔ بے: چار دیگیں - پایوں کے نیچے دفن ہیں، نمبر 1 پلنگ کے، نمبر 2 چارپائی کے، نمبر 3 کرسی کے، نمبر 4 میز کے۔ جیم: ہر ایک نے - کر کے اپنا اپنا پایا مقرر کر لیا، نمبر 1 اتحاد، نمبر 2 جھگڑا، نمبر 3 قرآن دازی، نمبر 4 یکجہتی۔ دال: ایک میں صرف مٹھی بھر - پڑی ہے، نمبر 1 ریت، نمبر 2 دال، نمبر 3 مٹی، نمبر 4 گندم۔ سوال نمبر 3، ذیل کے کالم الف کو کالم بے سے ملائیے۔ کالم الف: ساہوکار نے اپنی ملکیت کالم بے سونے سے بھری ہے۔ کالم الف: دوسری دیکھ کالم بے باپ کی زمین سنبھالے۔ کالم الف: جسے مٹی کی دیکھ ملی وہ کالم بے پیار محبت سے رہنے لگے۔ کالم الف: چاروں بھائی آپس میں، کالم بے چھپائے مال کا مالک ہے۔ کالم الف: جسے ہڈیاں ملی وہ کالم بے بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ سوال نمبر چار، دیے ہوئے لفظی اشاروں کی مدد سے کہانی مکمل کیجیے۔ سبکتگین، غلام، شکار، ہرن کا بچہ، پیچھے دیکھنا، ہرنی، رحم، چھوڑنا، خواب، بزرگ، سلطنت، موت، انتخاب، تخت۔ صفحہ نمبر 72، سوال نمبر 5، درج ذیل درست بیانات کے آگے صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، ساہوکار نے سکرات کے عالم میں بیٹوں کو بلایا۔ نمبر 2، ساہوکار نے ساری ملکیت دو دیگوں میں ڈالی۔ نمبر 3، چاروں بیٹوں میں ملکیت برابر تقسیم ہوئی۔ نمبر 4، بادشاہ نادان تھا۔ نمبر 5، بات چار معتبر لوگوں تک پہنچی۔ سرگرمیاں: نمبر 1، طلبہ کسی بھی اخبار یا رسالے سے لوک کہانی لے کر اپنی ڈائری میں چسپا کریں۔ نمبر 2، مختلف رسالوں سے تصاویر وغیرہ کی مدد سے کہانی لکھیں۔ لوک کہانیاں نظم میں بھی ہوتی ہیں اور نثر میں بھی۔ لوک کہانیاں عوام کے خیالات کی ترجمان ہوتی ہیں، تحریری شکل کی بجائے سینہ در سینہ دوسری نسل تک پہنچتی ہیں۔ ہدایات برائے اساتذہ: نمبر 1، کہانی لکھنے اور کہانی سنانے میں بچوں کی مدد کیجیے۔ نمبر 2، لوک کہانی ڈرامائی انداز میں بچوں کو سنائیے۔ صفحہ نمبر 73، مرزا ادیب، ولادت 1916، وفات 1999۔ مرزا ادیب کا نام مرزا دلاور حسین علی، قلمی نام مرزا ادیب ہے۔ والد کا نام مرزا بشیر علی تھا۔ اسلامیہ کالج لاہور سے آپ نے بی اے آنرس کا امتحان پاس کیا۔ طالب علمی کے زمانے ہی سے آپ کو لکھنے لکھانے کا شوق تھا، اس لیے مختلف رسائل میں مضامین لکھے۔ رسالہ ساقی میں افسانہ نگاری شروع کی۔ مشہور رسالے ادبی دنیا میں بھی آپ کے مضامین اور افسانے شائع ہوئے۔ آپ رسالہ ادب لطیف کے مدیر بھی رہے۔ اس دوران آپ ریڈیو کے لیے اسکرپٹ بھی لکھنے لگے۔ ایک ایکٹ کے ڈرامے لکھنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ آپ کی شہرت کی ایک وجہ آپ کی کتاب صحرا نور کے خطوط بھی ہیں۔ جنگل، کمبل، خاک نشین، ناخن کا قرض، مٹی کا دیا، صحرا نورد کے رومان، آنسو اور ستارے، شیشہ، میرے سنگ، فنکار، خوابوں کے مسافر، ستون، لہو اور قالین، اور پس پردہ فصیل شب، شیشے کی دیوار اور مامون جان آپ کی مشہور تخلیقات ہیں۔ صفحہ نمبر 74، شہید۔ حاصلات تعلم: یہ سبق پڑھ کر طلبہ نمبر 1، مکالمہ لکھ سکیں۔ نمبر 2، نئے الفاظ پر اعراب لگا سکیں۔ نمبر 3، نئے الفاظ جملوں میں استعمال کر سکیں۔ زمانہ 2 ستمبر 1966، مقام شہر قصور کی ایک نواحی بستی، جائے وقوع ایک دو منزلہ مکان کا نچلا کمرہ، وقت شام، کردار رضیہ 11-12 سال کی ایک لڑکی، ماں باپ شاداں اور ایک سایہ، منظر۔ کمرے کو دیکھ کر یہ تاثر ہوتا ہے کہ ستمبر 1965 کی بھارتی بمباری سے یہ مکان کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے، اور اب گھر والے بھی اس کی آرائش اور رکھ رکھاؤ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کمرے میں مختصر سا سامان ہے، وہ بھی کسی ترتیب سے نہیں رکھا گیا۔ ایک میز پر 2 گلدان پھولوں سے یک سر خالی پڑے ہیں۔ چائے کی ٹرے میں 2-3 خالی پیالیاں اور ایک پلیٹ پڑی ہے۔ دیوار پر جاوید کی 1 فٹ سے کچھ کم چوڑی تصویر کے رنگین فریم پر ایک سنہری ہار پڑا ہے۔ رضیہ میز کے پاس ایک کرسی پر اس انداز سے بیٹھی ہے کہ اس کا منہ میز کے سرے پر جھکا ہوا ہے۔ بازو سے اس نے اپنے سر اور چہرے کو ہلکے میں لے رکھا ہے۔ اس کا جسم مسلسل کانپ رہا ہے۔ صفحہ نمبر 75، معلوم ہوتا ہے سسکیاں بھر رہی ہیں۔ صحن سے ماں کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ 40 کے لگ بھگ عمر، اداس چہرہ، غم ناک آنکھیں وہ بیٹی، پا پر آنکھیں جمائے آگے بڑھتی ہے، اس کے پاس آ کر جھک کر آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ رضیہ کی کپ کپاہٹ اور بڑھ جاتی ہے۔ ماں: رضیہ نہ بیٹی نہ، رو مت۔ رضیہ: امی۔ ماں: اٹھو بیٹا، میری رانی اٹھو۔ اس کے دائیں بازو پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ اٹھ بیٹھو رضیہ۔ رضیہ اٹھنے لگتی ہے، بادستور سسکیاں بھر رہی ہے، آنکھیں سوج رہی ہیں، اٹھ کر نظریں جھکائے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ماں شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے۔ رضیہ لمحے بھر کے لیے ماں کو دیکھتی ہے، پھر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ کر روتی ہوئی ماں سے لپٹ جاتی ہے۔ ماں: بیٹی بس اب چپ ہو جا۔ رضیہ باہر جانے لگتی ہے، ماں غمگین نگاہوں سے اسے دیکھتی رہتی ہے۔ اتنے میں باپ صحن کے دروازے سے اندر آتا ہے۔ ادھیڑ عمر کا آدمی، آنکھوں پر عینک، ہاتھ میں چھڑی، کرتے پاجامے اور واسکٹ میں ملبوس چہرہ، افسردہ مگر افسردگی پر قابو پائے ہوئے۔ باپ: فاطمہ۔ ماں: ٹرے وہیں رکھ دیتی ہے، شوہر کی طرف دیکھتی ہے، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ صفحہ نمبر 76۔ باپ: کہیں نہیں، یہیں تھا۔ رضیہ کہاں ہے؟ ماں: میں اندر آئی تو میز پر سر رکھے رو رہی تھی۔ باپ: بچی ہے نا، صبر آتے آتے آئے گا۔ ماں: اور آج کے دن تو زخم تازہ ہو گئے ہیں ہم سب کے۔ باپ تصویر کی طرف دیکھ کر: یہ ہار کس نے ڈالا ہے؟ آگے بڑھ کر چھڑی رکھ دیتا ہے اور تصویر کو قریب سے دیکھنے لگتا ہے۔ ماں: رضیہ نے بھائی کے گلے میں تو نہ ڈال سکی اس کی تصویر، فکرہ پورا نہیں کر پاتی۔ دوپٹے کے پلو سے آنسو پہنچنے لگتی ہے۔ باپ: یہ سعادت دنیا میں بہت خوش قسمت کے حصے میں آتی ہے، شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دے دینا، یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے؟ ماں: تصویر اٹھا کر کہیں چھپا نہ دوں اسے۔ تصویر اٹھانے لگتی ہے کہ رضیہ کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ ماں شوہر کی طرف دیکھتی ہے، جو اشارے سے تصویر کو وہیں رہنے دینے کے لیے کہتا ہے۔ رضیہ آگے بڑھتی ہے اور تصویر پر ہار کو ترتیب دے کر اسے درست کرتی ہے۔ ماں اور باپ دم بخود اسے دیکھتے رہتے ہیں۔ باپ: تم نے پرسوں کہا تھا ٹافیاں لیتا آؤں، چلو جو تمہیں اچھی لگے لے لینا۔ رضیہ کچھ سوچ کا قدم اٹھاتی ہے اور باپ بیٹی دونوں دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 77۔ ماں پھر تصویر کو دیکھنے لگتی ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلتا ہے: اف میرے اللہ۔ صحن کے دروازے سے شاداں کی آواز آتی ہے: رضیہ، رضیہ۔ ماں مڑ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے: آ جاؤ شاداں، میں یہاں ہوں۔ شاداں ماں کی ہم عمر ہنستی ہوئی آگے بڑھتی ہے، مگر فاطمہ اور تصویر پر نظر پڑتی ہے، وہ بھی اداس ہو جاتی ہے۔ شاداں: کیا بات ہے بہن، آج دن بھر اوپر نہیں آئیں؟ میں تو سمجھتی تھی آج تم لوگ گھر پر نہیں ہو، اتنی خاموشی تھی تمہارے ہاں۔ ماں: ہم تو کہیں نہیں گئے، گھر ہی میں رہے سارا دن۔ شاداں: کوئی آواز ہی نہیں تھی، نہ تمہاری نہ رضیہ کی۔ ماں: کیا بتاؤں بہن۔ شاداں: خیر تو ہے، کیا بات تھی؟ ماں: آج جاوید کی 24ویں سالگرہ ہے۔ شاداں: 6 ستمبر کو۔ ماں: یہی اس کے پیدا ہونے کا دن ہے، اور اسی دن شدت احساس سے خاموش ہو جاتی ہے۔ یہی دن تھا اور وہ چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ صبح سے گھر میں رونق تھی، میری رضیہ نے گھر میں رنگا رنگ جھنڈیاں لگائی تھیں، سب عزیز ہمسائے اس کے دوست جمع ہوئے تھے۔ اتنی چہل پہل اور ہنگامہ تھا کہ شادی کا سا سامان لگتا تھا۔ رضیہ کو بھائی کی سالگرہ منانے کا بہت شوق تھا۔ دوست احباب جاوید کو تحفے دے رہے تھے۔ صفحہ نمبر 78۔ رضیہ نے خود پیسے جمع کر کے جو ہار خریدا تھا وہ الماری میں سے نکال کر خوشی خوشی بھائی کی طرف لیے چلی آ رہی تھی۔ ماں رک گئی، دروازے پر دستک ہوئی۔ جاوید کو ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا حکم ملا تھا، وہ حکم ملتے ہی جانے لگا۔ ہم نے روکا تو کہنے لگا، ماں وطن نے مجھے پکارا ہے، اب میں کسی اور کام کے لیے نہیں رک سکتا۔ شادہ اسی وقت چلا گیا۔ ماں اسی لمحے، بہن کہتی رہ گئی، بھائی جان گلے میں ہار ڈلوا لو، مگر بولا واپس آ کر ہی ہار گلے میں ڈالوں گا رضیہ، اور چلا گیا۔ روشنی مدھم ہو چکی ہے، صحن کے دروازے سے ایک سایہ بڑھتا دکھائی دیتا ہے، یکایک رضیہ کی آواز ابھرتی ہے، رضیہ بھائی جان آپ جاوید، رضیہ بھائی جان آپ کہاں تھے آپ جاوید، یہاں وہاں ہر جگہ ہر مقام پر کہاں نہیں تھا میں، رضیہ آپ تو میدان جنگ سے لوٹے ہی نہیں تھے، ابا جان کہتے تھے انہوں نے آپ کا لہو بھرا جسم دیکھا تھا، اور بھائی جان آپ بھائی جان ہیں نا جاوید، تم دیکھ نہیں رہی مجھے، رضیہ ہائے ہمیں آپ کا کتنا انتظار تھا، جاوید مجھے معلوم تھا میری پیاری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ صفحہ نمبر 79، رضیہ معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ جاوید 6 ستمبر میری سالگرہ کا دن۔ جاوید تم دیکھ نہیں رہی مجھے، رضیہ ہائے ہمیں آپ کا کتنا انتظار تھا، جاوید وہ ہار میں اب بھی دیکھ رہا ہوں، رضیہ دیکھ رہے ہیں نا اپنی تصویر کے گرد، جاوید ہاں، رضیہ میری کتنی آرزو تھی کہ یہ ہار آپ کے گلے میں ڈالوں، مگر آپ چلے گئے، جاوید اسی لیے تو آیا ہوں، رضیہ کس لیے؟ جاوید وہ ہار تم اب بھی میرے گلے میں ڈال سکتی ہو، رضیہ اچھا، جاوید کیوں نہیں؟ رضیہ تو اتاروں ہار، ہار فضا میں لہراتا ہے، رضیہ او بھائی جان، جاوید اب تو خوش ہونا، رضیہ پسند ہے یہ ہار آپ کو؟ جاوید میری بہن کا ہار مجھے پسند کیوں نہ ہوگا، یہ ہار تو شفق اور کوسے کزا کو گوند کر بنایا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 80، کتنا پیارا کتنا خوبصورت ہے یہ ہار، رضیہ مگر بھائی جان آپ دروازے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جاوید مجھے جانا ہے، رضیہ نہیں بھائی جان، جاوید دیکھو میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی، اب مجھے جانا ہے، رضیہ کیوں جانا ہے آپ کو؟ جاوید مجھے جانا ہے، جانا کہاں ہے؟ میں یہیں رہوں گا تمہارے آس پاس، صبح کی روشنی میں، دوپہر کی دھوپ میں، رات کے اندھیروں میں، ہر وقت تمہارے قریب، تم مجھے نہیں دیکھ سکتی مگر میں تمہیں دیکھا کرتا ہوں۔ سایہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے، پیچھے ہوتا جاتا ہے، رضیہ کی بھائی جان کہتی آواز بڑھنے لگتی ہے۔ باپ کمرے میں داخل ہوتا ہے، باپ کیا ہوا رضیہ، کیا ہوا بیٹی؟ رضیہ بھائی جان ابھی یہیں تھے، میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا تھا۔ باپ بیٹی جانے والے کب لوٹ کر آتے ہیں؟ ماں اور شادہ بھی کمرے میں داخل ہوتی ہیں، حیرت سے شادہ پوچھتی ہے کیا معاملہ ہے؟ باپ کہتی ہے ابھی بھائی جان آئے تھے، میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا ہے۔ شادہ ہار تو وہ پڑا ہے، بچی شادہ آگے بڑھ کر ہار اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، چیخ مار کر ہاتھ ہٹا لیتی ہے، سب یک دم کہتے ہیں کیا ہوا؟ شادہ لہو ہار پر لہو، سچ مچ لہو۔ ماخذات مٹی کا دیا مشق، سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجئے۔ الف جاوید شہید کا تعلق کس شہر سے تھا؟ بے جاوید کے مکان کی حالت کس وجہ سے خراب تھی؟ جیم رضیہ کیوں رو رہی تھی؟ دال سالگرہ کے موقع پر جاوید کو کیا حکم ملا تھا؟ ہے رضیہ کے والد نے فاطمہ کو تسلی دینے کے لیے کیا جملہ ادا کیا؟ واؤ رضیہ نے سایہ دیکھ کر کس کا نام لیا؟ زے شادہ نے ہار کو اٹھایا تو چیخ کر کیا بولی؟ سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیے۔ آرائش کپ کپاہٹ، سعادت جائے وقوع، مدھم شفق، دم بخود رکھ رکھاؤ۔ سوال نمبر 3، جاوید شہید کا واقعہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجئے۔ سوال نمبر 4، حب وطن کے موضوع پر مکالمہ تحریر کیجئے۔ سوال نمبر 5، مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا ہے؟ سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیے، لہو، غمگین، افسردہ، اختیار، مقام۔ صفحہ نمبر 82، سرگرمیاں۔ نمبر 1، یوم دفاع کے موقع پر شہیدان وطن کے موضوع پر 3 سے 4 منٹ تک کی تقریر کریں۔ نمبر 2، نشان حیدر پانے والے شہدا کی تصویر کا چارٹ بنائیے۔ اگر آپ نے اس سبق سے ملتا جلتا کوئی واقعہ سنایا پڑھا ہو تو بیان کریں۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ، DRAO سے مشتق ہے، جس کے معنی عمل یا اداکاری یا دوسرے لفظوں میں کچھ کر کے دکھانا ہے۔ ڈرامہ ایک کہانی ہے جو اداکاروں کے ذریعے ناظرین کے سامنے اسٹیج پر پیش کیا جاتا ہے۔ با الفاظ دیگر، ڈرامہ ایک نکالی ہے جو حرکت اور تقریر کے وسیلے سے کیا جاتا ہے۔ ہدایات برائے اساتذہ۔ نمبر 1، طلبہ کے لگائے گئے اعراب اچھی طرح سے چیک کیجیے اور غلطیوں کی اصلاح کیجیے۔ نمبر 2، طلبہ کو ڈرامے کے بارے میں تفصیل بتائیے۔ نمبر 3، بچوں سے بنوائے ہوئے جملوں کی اصلاح کیجیے۔ صفحہ نمبر 83، مولوی عبد الحق، ولادت 1870، وفات 1921، مولوی عبد الحق ضلع میرٹھ ہندوستان کے قصبے ہاپڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم پہلے فیروز پور اور پھر علی گڑھ میں حاصل کی۔ علی گڑھ ہی سے بی اے کیا۔ علمی خدمات کے سلے میں الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ یونیورسٹی سے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگریاں ملی۔ آپ کچھ عرصے حیدرآباد دکن میں بھی رہے اور تعلیم کے ساتھ اردو کے لیے مختلف خدمات انجام دیں۔ انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری مقرر ہوئے، پھر دہلی میں بھی اسی عہدے پر فائز رہ کر کام کیا۔ تقسیم ہند کے بعد کراچی منتقل ہو گئے، یہاں آ کر انجمن ترقی اردو کی بنیاد رکھی۔ پہلے اس کے سیکرٹری اور بعد میں صدر بنے۔ انتقال کے وقت تک صدر کے عہدے پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آپ کی آخری آرام گاہ اردو کالج کراچی میں ہے۔ مولوی صاحب کی اردو کے لیے خدمات کے سلے میں قوم نے آپ کو بابائے اردو کا لقب دیا۔ لغت، قواعد، تحقیق، تدوین اور تبصرے کے حوالے سے ان کے متعدد کتابیں چھپ چکی ہیں۔ شخصیت نگاری پر چند ہم اثر کی ان کی مشہور تصنیف ہے، اسی تصنیف سے یہ خاکہ لیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 84، نام دیو مالی، حاصلات تعلم۔ یہ سبق پڑھ کر طلبہ نمبر 1، مختلف اصناف نثر میں امتیاز کر سکیں۔ نمبر 2، اشاروں کی مدد سے کہانی لکھ سکیں۔ نمبر 3، کسی بھی موضوع پر درست لب و لہجے اور تلفظ سے 7 سے 10 منٹ تک تقریر کر سکیں۔ نمبر 4، خاکہ نگاری کے بارے میں جان سکیں۔ نام دیو مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد حیدرآباد دکن کے باغ میں مالی تھا۔ مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا۔ میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے ساتھ چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا۔ میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو اپنے کام میں مصروف پاتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا پانی ڈال کر ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوتی اور خوشی بھی۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش کرتا۔ صفحہ نمبر 85، ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا تو اسے بڑی فکر ہوتی، بازار سے دوائیں لاتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ باغ کے داروغہ عبدالرحیم خان خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں، اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ یہ سائے میں جا لیتے، لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ وہ اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا نہ سلے کی پرواہ۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں میں پانی برائے نام رہ گیا، باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، جو بچ رہے وہ مرجھائے ہوئے تھے۔ صفحہ نمبر 86۔ لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا، اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کر لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا، یوں سمجھیں کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا، تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحسن نواب سراج یار جنگ بہادر ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغ بانی مشہور تھا، مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا، وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے، کئی کئی نگرانے کار اور بیسیوں مالی ڈاکٹر صاحب کے شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا، اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ ہی اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا۔ البتہ کام کی دھن تھی، کام سے سچا لگاؤ تھا، اور اسی میں اس کی جیت تھی، بس یہ تھا اور اس کا کام۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے۔ صفحہ نمبر 87۔ نام دیو کام میں لگا رہا، اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کا غضب ناک جھگڑا اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا، اسی میں جان دے دی۔ وہ بہت سادہ مزاج بھولا بھالا تھا، اس کے چہرے پر بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ رہتی، چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا، اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا، وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا۔ جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجۂ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے، لیکن درجۂ کمال تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان انسان بنتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی تو خدا پوچھے گا کہ میں نے جو استعاعت تجھ میں ودیعت کی تھی اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا۔ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک تھا اور بڑا بھی۔ ماخوذات چند ہم اثر۔ کتاب کا پارٹ نمبر 5 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 6 میں سنیں۔